اب آپ دیکھیے پھر بنی اسرائیل کی بات ہے، بنی اسرائیل کی مثال دی گئی، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کما تینا ہوں میں نایتم بینا، ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی تھی، اور یہ کون سی تھی روشن نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کے معجزات بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان کے لیے چشمے جاری کیے گئے، من و سلوا اتارا گیا، سمندر پھاڑ کر ان کو پار لگایا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، بدل دیتا ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ نعمتیں آنے کے بعد شکر کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے. مثلاً کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجے، ان کو نبوت دی، بادشاہت ان میں بھیجی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ پار لگ کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا اتار کے دیا، انہوں نے کیا مانگا؟ ساگ سبزی ککڑی لہسن پیاز. اس وقت بھی کہا جاتا نا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو بنی اسرائیل نے بنیادی طور پر ایمان کی بجائے کفر کا رویہ اختیار کیا، شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی، یعنی ناشکراپن اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی تھی؟ جی ہاں، ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی تھی. اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. پھر فرمایا زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، لیکن بنی اسرائیل تو دنیا میں پھر عزت پا گئے، اور دنیا میں ان کی پھر بہت ترقی ہو رہی ہے، اور ان کو بہت مدد مل رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بسا اوقات اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ترقی مل جاتی. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، ان کے کفر کے باوجود انہیں دنیا میں بہت کچھ دے دیا گیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں سے مذاق کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ ایمان والے آخرت کے فائدوں کی خاطر اپنی دنیا قربان کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پاگل ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے بڑے فائدے چھوڑ دیتے ہیں. ایمان والوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ وہ لوگ اڑاتے ہیں جن کے اپنے پاس ایمان نہیں ہوتا. ایک شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا اس کو خوبصورت لگتی ہے، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ نعمتیں پا کر پھولنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے، دین سے منہ موڑنے لگتا ہے. آپ اپنے ذہن میں تصور باندھیے نا، ایک شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا، اس نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ پا کے شکر ادا کرنے کے بجائے، عاجزی اختیار کرنے کے بجائے، اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے کیا رویہ اختیار کیا؟ اللہ سے منہ موڑ لیا، دین سے دوری اختیار کی، اور پھر آہستہ آہستہ دل اتنا سخت ہوا کہ جو لوگ دین پہ چلنے والے تھے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ان پر اس نے ہنسنا شروع کر دیا، دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ جو کسی کا مذاق اڑانا ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اولین اور آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو غریب سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی ذلت کہاں ہوگی؟ جب سب دنیا کے لوگ جمع ہوں گے۔ اور جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھے، یعنی الزام تراشی کرے، اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوخ کرے جو اس میں ہے نہیں، یعنی کسی بے گناہ کو خامخواہ گناہگار بنا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود کو چھٹلا نہ دے، جہاں میں جھوٹا تھا۔ دین والوں کا مذاق اڑانا اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ اتنی بڑی برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذاق اڑائے جانے کے خوف سے بہت سے لوگ دین کی طرف ہی نہیں آتے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی دین سے پیچھے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے، کہ اگر ہم نے اپنا حلیہ دیندار لوگوں جیسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری سچویشن بدل جائے گی۔ آج جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، قیامت کے دن ان کے درجے بلند ہوں گے اور دوسرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ سب پیمانے اور معیار بدل جائیں گے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ ان کن کے؟ جو آج مذاق اڑانے والے ہیں ان سے اوپر ہوں گے۔ اب ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی نا، فکر نہ کرو، سین بدل جائے گا۔ آج تمہیں حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا ہے، آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنی دنیا کیوں نہیں جتنی ان کے پاس ہے۔ نہیں، قیامت کے دن تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے تمہیں بلند مقامات دے دیے جائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مذاق اڑانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کی غربت، فقر، پستی، بدحالی۔ اچھا، ایمان والے یہ غریب کیوں ہوتے ہیں؟ عام طور پر اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے ان کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دین کے راستے میں لگا دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو وہ بہت مالدار خاتون تھی۔ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک طرف سارے مکہ والوں کے تجارتی قافلے کے اونٹ ہوتے تھے، اور دوسری طرف اکیلے حضرت خدیجہ کا سامان ہوتا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ان مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کا کام کاج بند ہو گیا اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ جانے لگا، حضرت خدیجہ کا سارا مال اسلام کے راستے میں چلا گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں سفید موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں لیتے، رکھتے نہیں کسی کا، جو بھی اس کے راستے میں دیتا اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیتے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا مال، اس کی وجہ سے تم کسی کی عزت کرو گے؟ آج آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی عزت کا معیار کیا ہو گیا؟ مال۔ کوئی نہیں دیکھتا کسی کے پاس علم کیا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس کوئی قابلیت یا ہنر کیا ہے، یا اخلاق اور شرافت کیا ہے۔ آج لوگوں کو کس میں تولا جاتا ہے؟ مال میں، کہ ان کے پاس مال کتنا ہے۔ اگر کوئی بیوقوف سے بیوقوف شخص بھی مالدار ہو تو لوگ اس کو بھی ساتھ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ کسی کی عزت کا معیار نہیں ہے، لیکن دنیا میں مال کی وجہ سے دوسروں کو عزت دی جاتی، حالانکہ کسی کے اخلاق کی وجہ سے دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ عزت کی بنیاد تو تقویٰ ہے، دین ہے، لیکن ہمارے معیار بدل گئے۔ پھر فرمایا کان الناس امتا واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت ہے۔ کان الناس امتا واحدۃ، امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایسی جماعت یا ایسا گروہ جس کے درمیان کوئی بھی وجہ اتحاد ہو، یعنی جو اکٹھے ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ نظریات ایک جیسے ہوں یا عقائد، یا کسی ایک زمانے میں ہوں یا ایک ملک میں اکٹھے ہوں، کسی رنگ نسل نسب زبان کی وجہ سے اکٹھے ہوں. اور واحدتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی، یعنی وحدت مراد ہے. کان الناس امتن واحدتن، لوگ ایک ہی امت تھے، اس سے مراد رنگ نسل زبان کی بنیاد پر اکٹھے نہیں تھے بلکہ دین کی بنیاد پر اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے، سب کا ایک ہی دین تھا. اس لیے کہ دین تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، بس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اصل دین سے، فطری دین سے. اور ویسے بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، لہذا ابتدا میں سب کا دین اسلام تھا، یعنی سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب کے درمیان وحدت عقیدہ تھا. یہ کب تھا؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، اور اس وقت کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو گویا سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی، ان سب کا ایک ہی دین تھا، سب عقیدہ توحید کے قائل تھے. پھر ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پہ قائم رہے، شرک نہیں تھا ان میں. اور یہ زمانہ 10 صدیوں پر محیط ہے، یعنی 1000 سال تک. فرسٹ ملینیم میں لوگوں کا عقیدہ توحید تھا. اور بعض کے خیال میں طوفان نوح جب ختم ہوا، سب کافر و مشرک مارے گئے، تو باقی جو لوگ بچے وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدے پر تھے. بہرحال ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. کان الناس امتا واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت، ایک جیسے ہی تھے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، بھیجا اللہ نے نبیوں کو. یہ امتن واحدہ تن کے بیچ میں نا ذرا سی لکیر لگا کے اوپر لکھ دیں فاختلفوا، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہ مراد ہے. مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے بنا کر، یعنی انبیاء علیہ السلام آتے رہے لوگوں کے پاس، وہ ان کو نیک کاموں پر خوشخبری دیتے، برے کاموں پہ ڈراتے. وانزل معهم الكتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا کتاب جو تھی وہ اختلاف کو دور کرنے کا سبب رہی، یعنی تھوڑا بہت کہیں اختلاف ہو بھی جاتا تو کتاب کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا، فاختلفوا. اختلاف کس سے پیدا ہوا؟ اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ شرک. اتحاد کی بنیاد کیا تھی؟ توحید. سب کا عقیدہ ایک تھا، ان میں اتحاد تھا. اور جب توحید سے نکل کر لوگ شرک کی طرف مائل ہوئے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے پتھروں کو مانا، کسی نے آگ کو مانا، اختلاف ہو گیا نا. جب تک سب ایک اللہ کو مانتے تھے تو جڑے ہوئے تھے، جب لوگوں نے اپنا مرکز ہی بدل دیا تو اختلاف ہو گیا. تو اس اختلاف کی اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، اور اس کتاب کے ذریعے اختلافات کو دور کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اختلاف دور نہیں کیا، کتاب ہونے کے باوجود بھی. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو اس کو دیے گئے تھے. کس کو دیے گئے تھے؟ کتاب کو. کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلاف سے جمے رہے، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی. کیوں؟ آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، سبھی قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی مسجدیں الگ بنائی ہیں. وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد. آپس کی ضد جو تھی یہ بہت بڑا سبب تھی اختلاف کا. بغی کہتے ہیں نا کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، یا اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اپنے آپ کو اہمیت دینا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا. اور اس سے کیا پیدا ہوا؟ ضد پیدا ہوئی، سرکشی پیدا ہوئی، انانیت پیدا ہوئی، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگے لوگ. ایسے میں کیا ہوا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، سیدھا رستہ دکھا دیا. کس چیز میں؟ لمختلفوا فیہ من الحق، حق کے معاملے میں جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے ان کا اختلاف دور کر دیا اور ان کو ہدایت دے دی. بھی اتنے ہی اپنے اذن کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ اللہ کے اذن سے ہی حق ملتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے پھر دیتا ہے ہدایت. کس کو دیتا ہے؟ وہ دل دیکھتا ہے کہ کون چاہتا ہے. من یشاء کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے ہدایت لینا، بغاوت ضد چھوڑ کر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے پاس کتاب تھی نا، کون سی؟ انجیل. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا نا، کیا بنا دیا انہوں نے ان کو؟ اللہ کا بیٹا. یہود کے پاس کتاب تھی، کون سی تھی؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، کیا کیا؟ ان کی تکذیب کر دی. تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، کیا؟ کون ہے ایمان والے؟ مسلمان. کیا ہدایت ملی؟ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اور نہ ہی ان کی تکذیب کی، بلکہ ان کو اللہ کا رسول مانا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہوا نا اہل کتاب میں. نصارہ نے کیا کہا؟ کہ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے. یہود نے کیا کہا؟ یہودی تھے. مسلمانوں نے کیا کہا؟ حنیف و مسلمہ. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہو جائے گی، ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حق پر قائم رہے تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کو تھامنا ہوگا، سچے دل سے کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اتارنا ہوگا بغیر کسی تعصب کے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا نا جس پر میں ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، آپ کے صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کا علم، اخلاق، عمل کیا تھا۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے، تم کون ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا ان تدخل الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کچھ کیے، تمہیں یہ خوشفہمی ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا، ہم سب کو خوشفہمی تو ہے نا، کوئی ایسا نہیں چاہے کچھ بھی کرتا ہو جس کو یہ خوشفہمی نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، چاہے عمل کیسے بھی ہو، ہر شخص یہی آس لگا کے بیٹھا ہے لیکن اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں۔ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے، یہ کس کی بات ہے، خلو من قبلکم، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، کون مراد ہیں، پچھلی امتیں، یہاں مثال سے مراد کیا ہے، حالت، تم پہ وہ حالت گزری ہی نہیں جو پہلے لوگوں پہ گزری، کیا حالت گزری تھی ان پہ، مستهم البأساء والضراء، ان پہ مصیبتیں اور سختیاں آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد، گھبرا اٹھے، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ دیر بعد بھی آئے۔ یہ بات اس موقع پر کیوں کہی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی آئے، ہدایت کا پیغام عام ہوا، لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے میں ہر نئے نبی کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بہت تکلیفیں دیکھنی پڑی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ مصیبتیں چلی جائیں، کیونکہ کفار بہت ستاتے تھے ان کو، آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنی مار پیٹ ہوتی تھی، حضرت بلال کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، دھوپ میں تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اتنا مارا گیا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو گئے وہ، پھر اسی طرح ایک اور صحابی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، اسی طرح بعض اوقات کوئلوں پہ لٹایا گیا کہ چرگی کے پکڑنے سے کوئلے بجھ گئے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ تو اتنی تکلیفیں جب آئیں اسلام کی خاطر تو حضرت خباب جو تھے وہ حضور کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے تکلیفیں دور ہو جائیں، یہ سنتے ہی آپ نے تکیہ چھوڑا اور سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص تنہا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا کسی کسی کا ڈر نہ ہوگا اس کو. یعنی تم اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دے رہے ہو؟ تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ آ چکی ہیں. جنت کمانا کچھ آسان نہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کا پرامن پرسکون گھر ہے. وہ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی کوشش کے مل جائے گا؟ تو بغیر کچھ دیے ہی ہاتھ آ جائے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس اب ہم سیدھے جنت میں جائیں, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے. تو صرف باتیں کرنے سے جنت نہیں مل جاتی, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. اور کبھی بھی آپ کو خیال ہے کہ میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں اور میں بہت قربانی کر رہی ہوں, فوراً سوچئے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی. ام حسب تم, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے, ان تدخل الجنت, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے کھل جائے گی اور تم اس میں یوں ہی مزے سے اندر چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تم پر تو وہ حالت ہی نہیں گزری جیسے پہلے لوگوں پہ گزری تھی. مستهم البأساء والضراء, جن پہ مصیبتیں اور سختیاں اور تکلیفیں آئیں, بھوک سے ستائے گئے, فقر و فاقہ سے ستائے گئے, وہ زلزلوں اور ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, اتنی مصیبتیں تھیں کہ اس دور کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, سن لو اللہ کی مدد قریب ہے, وہ آئے گی, امن و امان ہوگا, دشمن ختم ہوگا, مصیبتیں ختم ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو خوب آزماتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک کچا برتن ہوتا ہے, ایک پکا برتن ہوتا ہے. تو جو کچا برتن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائے. لیکن کمہار جیسے برتن بناتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد اس کو آگ میں پکاتا ہے, جتنا جتنا اس کو پکاتا ہے اتنا وہ پختہ ہو جاتا ہے. کم پکا ہوا کچا کچا ہوتا ہے. تو صحیح آنچ پہ صحیح وقت تک پکا ہوا صحیح برتن ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھہر جائے, ورنہ کچا برتن تو خود ٹوٹ جائے گا. اس لیے جن لوگوں پر اسلام لانے کے بعد تکلیفیں نہیں آتی, وہ پھر اسلام کی کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی خدمتیں کی تھی نا, اس لیے کہ وہ پہلے آزمائشوں سے گزرے تھے. ہمیں ایک شوگر مل دیکھنے کا اتفاق ہوا, تو سن دیکھ رہے تھے کہ جب گنا اس میں ڈالا جاتا تھا تو پہلے وہ ایک بیلنے سے گزرتا, پھر آگے جا کے دوسرے سے گزرتا, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے, پھر جا کر اس کا رس اس سے الگ ہوتا اور اس رس سے پھر چینی بنتی. اور اگر وہ اس میں نہ ڈالا جائے تو ایک گنے سے چینی تو نہیں بن سکتی. اسی طرح جب بھی کسی انسان سے اللہ نے کوئی اچھا کام لینا ہوتا, بڑا کام لینا ہوتا ہے, اس کو پہلے تپاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں اپنے لیے, مثلا ایک برتن ہی خریدنے جاتے ہیں, تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں, کوئی کریک تو نہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی اپنے جس بندے سے کوئی دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کچھ لگاتے ہیں کہ یہ ادھر ہی ٹوٹ کے گر جائے گا, یہ آگے چل سکے گا. یہ دل بڑا کرنا ہوتا ہے نا, مضبوط بنانا ہوتا ہے. جو مضبوط نہ ہو تو اس رستے میں چل ہی نہیں سکتا. اور ہم سوچتے ہیں ہم تو کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم ہی کیوں رہ گئے ستانے آزمانے کے لیے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ حضرت بلال پر جب بہت ظلم ہوا تو کسی نے ہم سے پوچھا تم اتنے ظلم کیوں سہتے ہو؟ ایک دفعہ کہا تو کوئی نہیں, میں مسلمان نہیں ہوں. انہوں نے کہا جب تم بازار سے کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے خوب ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو, میرا رب کیا مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا؟ یعنی پہلے لوگوں پر اتنی تکلیفیں آئی تھی, اتنی تکلیفیں آئی تھی کہ وہ گھبرا اٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کب اللہ کی مدد آئے گی. سنو اللہ کی مدد قریب ہے, انہیں خوشخبری دی گئی کہ تکلیفیں زیادہ دن تک نہیں رہیں گی. آج ہم اسلام لاتے ہیں تھوڑی سی قربانی کرتے ہیں تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، کیونکہ تکلیف قدرتی بات ہے، برداشت نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے کاموں میں تو تکلیفیں آ جاتی ہیں نا. بہت سے لوگ دنیا کی خاطر بھی ستائے جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھا جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے. ہم عام طور پہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں دنیا کے فائدے بھی سارے حاصل ہو جائیں، ہماری روٹین میں بھی کوئی خلل نہ آئے، ہمارے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، ہمارا کھانا وقت پہ ہو، سونا وقت پہ ہو، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر ہم دین کا کام کریں گے. اور اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی تو پھر ہم پیچھے ہیں.